الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمين يا رب العالمين. جیسا کہ میں نے گزشتہ جمعہ عرض کیا تھا قرآن حکیم کی یہ چھوٹی سورتیں ان میں سے چھ سورتیں وہ ہیں کہ جن میں ایک خاص مضمون ایک تدریجی ارتقاء کے ساتھ ابھر کر سامنے آتا ہے. سورۃ البلد سے اس کا آغاز ہوا ہے، سورۃ التین پر اس کا خاتمہ ہوگا. ان میں سے اول و آخر سورہ بلد اور سورۃ التین، ان میں تو بڑی گہری مشابہتیں ہیں. یہ تو جب سورۃ التین کا مطالعہ ہم کریں گے تو پھر میں دوبارہ اس کے بارے میں مزید عرض کروں گا. اشارات اس سے پہلے سورۃ البلد کے ضمن میں عرض کر چکا، لیکن ان دونوں کے مابین چار سورتیں وہ ہیں کہ جن کو ایک مجموعی عنوان چار سورہ نور و ظلمت دیا جا سکتا ہے. ان چار سورتوں کو مانن یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ تین ہیں، سورۃ الشمس، سورۃ اللیل، پھر یہ سورۃ الضحیٰ اور سورۃ الانشراح جو میں نے ابھی دونوں کو ملا کر تلاوت کیا ہے. اگرچہ یہ دو سورتیں ہیں، یقیناً مصحف میں علیحدہ علیحدہ سورتوں کی حیثیت سے درج ہیں، لہذا علیحدہ ہی ہیں. سورتوں کی تعداد قرآن مجید میں متفق علیہ ہے، 114 سورتیں ہیں. لیکن میں نے اسی لیے لفظ استعمال کیا تھا کہ مانن یہ دونوں سورتیں ایک ہیں، بڑا گہرا تسلسل ہے، ایک ہی مضمون ہے جو چل رہا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ سورۃ الانشراح سے پہلے کوئی قسم نہیں ہے، کوئی تمہید نہیں ہے. جبکہ ہم سورۃ الشمس میں دیکھتے ہیں کہ متعدد جوڑے آئے قسموں کے، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها. یہ ساری قسمیں، اور مقسم علیہ جس پر قسم کھائی گئی وہ بہت مختصر دو آیتیں، قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. وہ شعر یاد آیا ہے اچانک، غالباً حفیظ جلندری ہی کا وہ سلام ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام کی حیثیت سے انہوں نے چند اشعار پیش کیے ہیں. انہی میں ایک شعر ہے یہ کہ تیرا در ہو میرا سر ہو، میرا سر ہو تیرا در ہو، تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی ہے. تو ایک تمنا مختصر ہے لیکن تمہید طولانی ہے. یہاں قسم میں مقسم علیہ مختصر ہے, قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا, یہ ہے جس پر قسم کھائی گئی. اور اس پر قسمیں کیا کیا کھائی گئی ہیں, والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا, یہ جوڑے ہیں سورج اور چاند, واللیل اذا یغشاہا والنہار اذا تجلاہا. اب یہ دو جوڑے ہو, ایک دوسرا جوڑا ہوا رات اور دن, ایک روشن ایک تاریخ, والسماء وما بناها والارض وما طحاها, اور آسمان جو بلند ہے اور زمین جو پست ہے, یہ تضادات ہیں جو اس کائنات میں آپ کو ہر چار طرف نظر آتے ہیں. تین جوڑے ہوئے آفاقی, چوتھا ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها, یہ گویا کہ ایک آیت انفسی ہے. تم اپنے باطن میں بھی دیکھو گے کہ تضاد نظر آئے گا, نیکی کا میلان بھی ہے بدی کے رجحانات بھی ہیں. تو ان چار جوڑوں کی شہادت سے بات پیش کی, قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. اگلی صورت میں اب وہ قسموں والا حصہ مختصر ہوا, اور جس چیز پر قسم کھائی گئی ہے وہ ذرا مفصل ہوئی. ہم سورۃ الشمس بھی پڑھ چکے ہیں, سورۃ اللیل پہ تو ہم نے متعدد مرتبہ گفتگو کی ہے کیونکہ وہ کچھ اور مضامین بیچ میں آ گئے تھے. بہرحال پچھلے جمعے سورۃ اللیل کا بیان ہو چکا ہے, لیکن صرف اس وقت یہ توجہ کیجئے کہ وہاں جوڑے صرف دو رہ گئے, واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلا, وہی رات اور دن والا جوڑا, ایک تاریکی ہے ایک روشنی ہے. وما خلق الذکر والانثی, دوسرا وہ انفسی ہمارے وجود میں مذکر اور مؤنث جو اس نے بنائے نر اور مادہ. اب دو جوڑوں کے بعد فرمایا, ان سعیکم لشتا فاما من اعطا واتقا وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. یہ ہے مقسم علیہ کہ جس طرح تمہیں خارج میں یہ فرق و تفاوت نظر آ رہا ہے, روشنی ہے تاریکی ہے, جیسے کہ حیوانات کی ایک جسمانی ساخت کا فرق ہے نر اور مادہ میں, اسی طریقے سے تمہاری سعی و جہد اور محنت اور مشقت اور بھاگ دوڑ دنیا میں, یہ بھاگ دوڑ تو سب ہی کرتے ہیں, اس لیے کہ اسی سے بات شروع ہوئی تھی سورہ بلد میں, لقد خلقنا الانسان فی کبد, ہم نے انسان کو محنت اور مشقت ہی میں پیدا کیا ہے. تو بھاگ دوڑ تو سب ہی کر رہے ہیں, ایک اپنا جو ہے انسان خون پسینہ ایک کرتا ہے, لیکن دنیا میں نیکی اور بدی کے اعتبار سے اور صداقت اور جھوٹ کے اعتبار سے اور حق اور باطل کے اعتبار سے کیونکہ لوگوں کے رجحانات متضاد ہیں تو نتیجے بھی متضاد نکلیں گے. پھر فرمایا کہ تین صفات ہیں وہ اگر کوئی خوشبخت انسان اپنے اندر جمع کر لے, فاما من اعطا, اس میں اعطا اور جود اور سخاوت کا مادہ ہو, ہمدردی ہو, کسی کو تکلیف میں دیکھے تو تڑپ اٹھے, بس, اور متقا, اور اس میں ذمہ داری کا احساس ہو, ایک ایک عمل جو ہے اپنا اس کے بارے میں یہ احساس رہے کہ مجھے جواب دہی کرنی ہوگی, ایک ایک لفظ زبان سے نکالنے سے پہلے اس کو تولے کہ میں اس کو جسٹیفائی کر سکوں گا کہ نہیں. وصدق بالحسنى, اور ہر اچھی بات کے لیے تصدیق کے لیے آمادہ رہے ہر دم کہ جیسے ہی کوئی بات آئے, اگر دماغ بھی اس کو مانے کہ ہاں بات معقول ہے, دل بھی تسلیم کر لے کہ ہاں بات صحیح ہے, تو فوراً تصدیق کرے. کوئی مصلحت آڑے نہ آئے کہ میں نے اگر بات یہ مان لی تو اس کے معنی یہ ہے کہ یہ جو میرا مد مقابل تھا وہ جیت گیا میں ہار گیا. بحث بحثہ کے اندر بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی محسوس کرتا ہے کہ دوسرا شخص جو کہہ رہا ہے بات اس کی صحیح ہے, لیکن یہ کہ اگر میں نے مان لیا تو میری تو بےعزتی ہو جائے گی, پھر میری کوئی حیثیت نہیں رہے گی, اگر کچھ لوگ دیکھ رہے ہوں سن رہے ہوں تو اور مشکل ہو جاتا ہے کہ تالی پڑ جائے گی کہ یہ تو بڑے پنڈے خاں بنے پھرتے تھے, اب ان کی تو جو ہے سکتی گم ہو گئی. تو یہ چیزیں جو ہیں رکاوٹ بن جاتی ہیں, یا چودراہٹ, اپنا اقتدار, اپنی حیثیت, اپنی شہرت, اپنا مقام, یہ تمام چیزیں ہیں کہ جو آڑے آ جاتی ہیں صداقت کی تصدیق کرنے. تو تین اوصاف پیدا کر لو تو مقام صدیقیت تک رسائی ہو جائے گی, جس مقام کی انتہائی بلندی پر یعنی صدیقیت کبریٰ پر فائز ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ظاہر بات ہے صدیقیت میں بھی مراتب ہے, وہ تو صدیقیت کا اعلیٰ ترین رتبہ ہے نا, لیکن یہ کہ تم اپنی اپنی استعداد کے مطابق تین اوصاف یہ جمع کر لو گے تو مقام صدیقیت تک رسائی ہو جائے گی, اعطاء, تقوی اور تصدیق بالحسنی. اس کے برعکس اگر کر لو گے وہ بدبخت اور وہ اشقا جس میں یہ تینوں چیزیں جو ہیں اس کی زدیں جمع ہو جائیں وہ کیا ہے؟ وہ اما بم بخیلا و تغنا و کذب بالحسنا. سخاوت کی بجائے بخل، تقوی کی بجائے استغنا، پرواہی نہیں ہے، جو منہ میں آیا بک دیا، جو خواہش پیدا ہوئی اس کو پورا کر لیا، نہ حلال کی تمیز، نہ حرام کی تمیز، نہ صحیح کا خیال، نہ غلط کا خیال، اور صحیح بات اور اچھی بات کو جھٹلا دیا، حالانکہ دل گواہی دے رہا ہے کہ بات صحیح ہے، عقل تسلیم کر رہی ہے کہ بات معقول ہے، لیکن پھر بھی آدمی کسی مصلحت کی وجہ سے، کسی تعصب کی وجہ سے، کسی حمیت جاہلی کی وجہ سے، کسی ہٹ دھرمی کی وجہ سے، کسی اپنے مفاد کی وجہ سے اس کو جھٹلا دے، تو جس میں یہ تینوں جمع ہو گئے وہ برباد ہو گیا، وہ اشقا ہے. تو اب یہ ہے سورۃ اللیل کا مضمون. یہ مضمون اپنی انتہا کو پہنچتا ہے ان دو صورتوں میں. یہ صورتیں دو ہیں جیسا کہ میں نے عرض کیا، سورۃ الضحیٰ، سورۃ الانشراح. لیکن یہاں آپ نے دیکھا کہ سورۃ الضحیٰ کے شروع میں صرف ایک جوڑا رہ گیا، چار سے دو پر بات آئی تھی، دو سے اب ایک پر رہ گئی. وہ مضمون جو ہے وہ تدریجاً کم ہو رہا ہے. وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى، یہی جوڑا ان تینوں میں مشترک ہے. پہلے میں آسمان اور زمین کی بات بھی تھی، پہلے میں سورج اور چاند کی بات بھی تھی، لیکن رات اور دن کی بات بھی تھی، اور انسان کے اندر نیکی اور بدی کا جو سچا جو احساس ہے اور اس کی جو پہچان ہے اس کی بات بھی تھی، وہ چار جوڑے تھے. دوسری صورت میں دو جوڑے آئے لیکن دن رات موجود رہے. وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى، اب یہاں آپ نے دیکھا کہ ایک جوڑا رہ گیا، لیکن اس میں بھی وہی دن اور رات جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے. وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى، قسم ہے چاش کے وقت کی. دوہا کہتے ہیں اس وقت کو کہ جبکہ خوب دن جو ہے روشن بھی ہو جائے اور کچھ گرم بھی ہو جائے. روشن تو ہو جاتی ہے صبح اشراق کے وقت، اسی لیے اشراق کہتے ہیں، اس لیے کہ روشنی تو ہو گئی لیکن ابھی دھوپ کی تمازت نہیں ہوتی. روشنی ہے، کوئی حرارت اور تمازت اور ابھی گرمی نہیں ہوتی. لیکن جب دھوپ چڑھے، جس کو ہم کہتے ہیں دھوپ زیادہ چڑھ جائے، تو اب وہ صرف روشنی نہیں رہتی بلکہ اس کے اندر ایک تمازت اور حدت بھی آ جاتی. وہ وقت ہے دوہا. اسی لیے ہمارے ہاں جو نماز کے کہلاتی ہے چاش کی نماز، اشراق کی نماز اور پھر چاش کی نماز، اس کے لیے اصل میں جو عربی اصطلاح ہے وہ صلاۃ الضحیٰ ہے. اس کا وقت عام طور پر جو حضرات بھی اس کا اہتمام کرتے ہیں، تو یوں سمجھیے کہ ہمارے آج کل کے اوقات میں وہ 10 بجے کے لگ بھگ اس کا صحیح وقت ہوتا ہے. اور یہ میں نے کئی مرتبہ پہلے بھی عرض کیا، آج بھی اشارہ کر دوں کہ مجھے ایک عجیب حکمت نظر آئی ہے کہ اصل میں نمازیں 5 نہیں ہیں، 8 ہیں. ان میں سے 3 کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی اکثریت کی حکمت اور مصلحت کے لیے نفل کر دیا ہے، 5 کو فرض رکھا ہے، تاکہ ایک وقفہ اتنا لوگوں کو مل جائے جس میں وہ معاش کی جد و جہد اور محنت جو ہے وہ ان انٹرپٹڈ کر سکے، اس میں کہیں وہ درمیان کے اندر جو ہے وقفہ نہ پڑے. صبح سے لے کے دوپہر سورج ڈھلے تک یہ جو وقت ہے یہ مسلسل چھوڑ دیا گیا کہ اس میں آپ کے لیے فرض نماز کوئی نہیں رکھی. لیکن دو نمازیں اس میں ہیں جو نفلی ہیں. ایک ہے جب سورج ذرا طلوع ہو جائے اور روشنی ہو جائے، وہ اشراق، وہ ایک نماز ہے جس کی کہ انتہائی جو ہے وہ عظمت بیان ہوئی ہے اور بہت ہی اس کا اونچا مقام ہے، اور ہمارے ہاں صوفیاء جو ہیں اہل اللہ وہ تو اس کا خصوصی اہتمام کرتے ہیں. بلکہ ترغیباً یہ بھی آیا ہے کہ جو شخص، جو بندہ مومن فجر کی نماز پڑھ کر اپنے مصلی ہی پر بیٹھا رہے اور ذکر کرتا رہے، تلاوت کرے، یہاں تک کہ سورج جو ہے وہ طلوع ہو جائے، روشنی پھیل جائے، پھر 2 رکعت نماز جو یہ ہے اشراق کی وہ ادا کر کے پھر اٹھے، تو یہ گویا کہ اس کے لیے بہت ہی بڑے ثواب کی بات ہے. یہ ہے اشراق. پھر ہے 10 بجے کے لگ بھگ. یوں سمجھیے کہ جیسے غروب آفتاب سے قبل مغرب ہے، طلوع آفتاب کے بعد یہ اشراق ہے، اور جیسے اس سے پہلے ادھر عصر ہے، اسی طریقے سے نہیں، طلوع غروب آفتاب سے قبل جو ہے عصر ہے، اس لیے کہ مغرب تو غروب آفتاب کے بعد ہے. یہ 2 نمازیں ادھر، 2 نمازیں ادھر، مغرب غروب کے بعد، عشاء ذرا اور دیر کے بعد، یہ ہے غروب کے بعد، اور طلوع سے قبل، فوراً قبل فجر، اس سے ذرا اور پہلے تہجد. ان میں سے 3 کو فرض رکھا، 1 کو نفل کر دیا. 4 نمازیں ہو گئی سورج کے ادھر، اور سورج جب طلوع ہوا وہ ہو تو 4 نمازیں ہیں. سورج کے طلوع ہونے کے کچھ دیر بعد یہ اشراق ہے، ذرا اور دیر بعد پھر یہ دوہا ہے، صلاۃ الضحیٰ یا چاشت. ادھر کیا ہے؟ سورج کے غروب سے قبل عصر ہے، اس سے اور پہلے یہ ظہر ہے. تو چار نمازیں اصل میں دن کی ہیں، طلوع شمس سے لے کر غروب شمس تک، اور چار نمازیں غروب شمس سے لے کر طلوع شمس تک رات کی، اور لیکن ان میں سے تین نمازوں کو، دو یہ صبح کی نمازیں اور ایک وہ تہجد پچھلا پہر رات کا، ان کو کر دیا گیا نفل، اور پانچ نمازوں کو فرض کر دیا گیا. تو دوحا یہ لفظ صرف اس کے حوالے سے یہ بات آ گئی ہے کہ دوحا کا وقت وہ ہے جبکہ دن روشن بھی ہو جائے اور کچھ گرم بھی ہو جائے. نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اس میں حرکت شروع ہوتی ہے، لوگ بھاگ دوڑ اپنی، جو بھی محنت کا کام ہے، جو بھی ہے، بازار ہے تو اب بازار میں رونق ہوگی، منڈی ہے تو منڈی کے اندر اب رونق ہوگی، دفتر ہے تو دفتر کے اندر اب لوگ پہنچ گئے ہیں. یہ حرکت کا وقت ہے، محنت کا وقت ہے، بھاگ دوڑ کا وقت ہے. اس کے مقابلے میں لائے واللیل اذا سجا، اور رات جبکہ وہ تھم جائے، رک جائے. اس میں در حقیقت رات کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ اس میں روشنی ہوتی ہے، یہ دو تاریکی ہوتی ہے، یہ دو تو معاملے آ چکے ہیں سورۃ اللیل میں اور سورۃ الشمس میں. واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلا، واللیل اذا جلاها والنہار اذا، واللیل اذا یغشاها والنہار اذا جلاها. لیکن یہاں جو اس کو لیا گیا ہے وہ حرکت کے مقابلے میں سکون. عربی زبان میں کہتے ہیں بحر ساجن، سمندر جب پر سکون ہو کہ اس میں لہریں نہ اٹھ رہی ہوں، تلاطم نہ ہو، سطح جو ہے وہ ہموار ہو، اس کو کہتے ہیں بحر ساجن. سمندر جو ہے اس وقت پر سکون ہے، جب اس میں تلاطم ہوتا ہے، موجیں اٹھ رہی ہوتی ہیں، اس کے مقابلے کی یہ کیفیت. اب یہاں ان دونوں کو سامنے لائے ایک دوسرے کی ضد کے طور پر، قسم ہے دن کی جبکہ وہ روشن بھی ہو جائے، اس میں کچھ حدت بھی ہو، اس میں کچھ حرکت بھی پیدا ہو جائے، اور قسم ہے رات کی جبکہ اس میں سکون ہو جائے. ہمارا آج کا جو معاملہ ہے وہ اس پہلو سے رات بہت دیر میں شروع ہونے لگی ہے. اب تو آپ کو معلوم ہے بڑے بڑے شہروں میں، اب کراچی میں تو چونکہ وہ بدامنی کی وجہ سے تو بات مختلف ہو گئی ہے کہ بازار ذرا جلدی بند ہو جاتے ہیں اور رونق نہیں رہتی، لیکن یہ کہ پہلے تو رات وہاں 12 بجے سے پہلے شروع ہونے کا تصور نہیں تھا. یہاں بھی ہمارے یہاں بھی 10-11 بجے سے پہلے تو تصور نہیں ہوتا کہ رات شروع ہو گئی ہے، سردیوں میں ذرا پہلے، ورنہ گرمیوں میں تو 10-11 سے پہلے کا تصور نہیں. لیکن یہ در حقیقت جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا، اور اب بھی جو دیہات وغیرہ کے اندر جو تمدنی کیفیت ہے اس میں تو یہ کہ مغرب کے بعد جو ہے ایک سکون سا شروع ہوا، اور عشاء کے بعد تو گویا کہ اب رات جو ہے اپنی پوری شدت کے ساتھ شروع ہو گئی، اس کے بعد پھر اب وہ رونق نہیں ہوتی، حرکت نہیں ہوتی. ان دو چیزوں کے حوالے سے اب کہا کیا گیا ہے، اس پر غور کیجئے. ما ودعک ربک وما قلا، نہیں رخصت کیا ہے اے نبی آپ کو آپ کے رب نے، اور نہ ہی وہ آپ سے بیزار ہوا. اب یہ ذرا کیوں یہ بات آئی ہے، اس کے لیے کچھ پس منظر سمجھنا ہوگا. اس میں بعض تو روایات آتی ہیں کہ جن کو ہم کہتے ہیں شان نزول کی روایات، ان میں تقریباً یہ متفق علیہ بات ہے، یہ بالکل ابتدائی دور میں یہ صورتیں نازل ہوئی ہیں، اور ایسا ہوا تھا کہ ابتدا میں کچھ وحی کا سلسلہ شروع ہوا اور پھر ایک دم رک گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نفسیاتی کیفیات تھی، آغاز وحی کے فوراً بعد تو آپ پر ایک دہشت سی بھی رہی ہے، خوف سا بھی رہا ہے، ایک نیا تجربہ تھا. آپ خدا نہ خواستہ کوئی کاہن تو تھے نہیں جو پہلے سے کوئی مراقبے کرتے ہیں، تپسیاں کرتے ہیں، کسی موکل کو، کسی جن کو قابو میں لانے کی کوششیں کرتے ہیں. معاذ اللہ، تما معاذ اللہ، آپ کا تو اس طرح کا مزاج ہی نہیں تھا. ایک نہایت سلیم الفطرت انسان، ایک نہایت نیک سرشت انسان، ایک پاک دامن انسان، الصادق اور الامین جس کا کہ خطاب اس کو معاشرے نے دیا. اور لیکن یہ کہ ایک طبیعت میں ایک ایسا رجحان پیدا ہوا غور و فکر کا، جس کی وجہ سے آپ حضرت گزنی اختیار کرنے لگے. غار حرا میں جا کر کئی کے دن آپ مقیم رہتے تھے، اچانک وہاں وہ واقعہ پیش آیا کہ حضرت جبرائیل آئے اور وحی کا آغاز ہوا. اب یہ ایک نیا تجربہ تھا حضور کے لیے. اس نئے تجربے کی وجہ سے جو ہماری متفقہ نئے روایات ہیں ان میں یہ کیفیت آتی ہے کہ جب آپ آئے ہیں غار حرا سے واپس اپنی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس، تو پسینے سے شرابور تھے، ایک لرزہ کا تاری تھا، اور جیسے کہ بخار کی کیفیت ہوتی ہے شدید، اور آپ فرما رہے تھے خشیت والا نفسی، خشیت والا نفسی، خشیت والا نفسی، مجھے تو اپنی جان کا اندیشہ ہے، غم لونی، غم لونی، غم لونی، مجھے کمبل اڑا دو. یہ کیفیت تھی کہ جس میں کہ پھر حضرت خدیجہ نے بھی تسلی دی ہے، پھر ورقہ ابن نوفل کے پاس بھی لے گئی ہیں، کیونکہ وہ ایک ایسے شخص تھے مکے کے کہ جنہوں نے عبرانی زبان سیکھی تھی، تورات پڑھتے تھے، انجیل پڑھتے تھے، عیسائیت اختیار کر لی تھی، شرک کو چھوڑ دیا تھا، اور حضرت خدیجہ کے وہ بہت قریبی عزیز تھے، غالباً چچا داد بھائی تھے. تو اس لیے اب یہ پہلی کیفیت ہے وحی کے آغاز کے بعد حضور کی، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ چیزیں تمام ہمارے ہاں صحیح احادیث اور صحیح روایات سے ثابت. اس کے بعد تدریجاً صورت یہ ہوئی ہے کہ وحی سے اتنی محبت ہو گئی اور اتنا عشق ہو گیا آپ کو وحی کا، وہی چیز کے جو شروع میں ایک نامانوس سی بات ہونے کی وجہ سے، اور ایک ایسی چیز کے جس کا تجربہ نہیں تھا، جس کا وہ رد عمل تھا، اب اتنی شدت کے ساتھ آپ کو انتظار رہتا تھا کہ وحی آئے، طبیعت میں ایک شدید بے چینی، اگر ذرا سا بھی وقفہ پڑ گیا ہے. ایک روایت میں تو یہاں تک آتا ہے کہ جب وقفہ پڑ گیا تو میرا حال یہ ہو گیا تھا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یہ صرف آپ نے اپنی کیفیت کو ظاہر کرنے کے لیے ہمارے حالات سے تشبیہ دی ہے کہ تم میں سے کسی کو اگر وہ کیفیت ہو جائے تو تم خودکشی کرو گے. حضور نے فرمایا کہ جب وقفہ پڑ گیا وحی کا تو میری کیفیت یہ ہو گئی تھی کہ جی یہ چاہتا تھا کہ میں پہاڑ پر چڑھ کر اور اپنے آپ کو گرا دوں. یعنی وہی لفظ جو خودکشی کا میں نے استعمال کیا ہے کہ جس طرح ایک شخص کسی شدید قسم کے نفسیاتی دباؤ میں ہو اور اگر وہ برداشت نہ کر پا رہا ہو تو وہ آخری قدم اٹھا بیٹھتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا جاتے تھے اور ایک شوق لقاء رہتا تھا، امید رہتی تھی وہی آئے گی، لیکن اگر کسی وجہ سے وہ اس میں وقفہ پڑا ہے تو شدید آپ پر شاک گزرتا. یہ ذکر میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ کیا، سورہ قیامہ میں بھی اس کا ذکر ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ولا تاجل، اے نبی آپ لا تحرک بھی لسانہ کا لتاجل ابھی، آپ جلدی نہ کیجیے اس قرآن کے لیے. اور اسی لیے جلدی جلدی یاد کرتے تھے کہ تاکہ جیسے وہ بھی میں بلا تشبیہ عرض کر رہا ہوں کہ جیسے ایک ذہین اور سعادت مند شاگرد جو ہوتا ہے جو سبق دیا گیا اسے یاد کرتا ہے تاکہ استاد سے میں اگلا سبق لینے کا مستحق قرار پاؤں، لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یاد کرتے تھے وحی کو بڑی تیزی کے ساتھ، زبان کو حرکت دے کر، اپنے اوپر مشقت جھیل کر، تاکہ اگلا سبق مجھے ملے اور اگلی وحی جو ہے نازل ہو. اس سے روکا گیا، لا تحرک بھی لسانک لتعجل بھی ان علینا جمعہ وقرآن. اسی طرح سورہ طہ میں فرمایا گیا ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضی الیک وحیہ، اے نبی آپ قرآن کے لیے جلدی نہ کیجیے یہ اس سے پہلے کہ جو وقت معین ہے اللہ کی حکمت میں اس کے مطابق اس کی وحی کی تکمیل ہو. بلکہ سورہ مریم میں ہے کہ شکایتاً حضور نے حضرت جبرائیل سے کبھی یہ فرمایا کہ آپ دیر کر دیتے ہیں، ہمیں اشتیاق رہتا ہے، ہمیں انتظار رہتا ہے. تو ان کی زبان سے اب اللہ تعالیٰ نے کہلوایا ہے قرآن مجید میں کہ نبی ہم اپنی مرضی سے نہیں آ سکتے، وما نتنزل الا بامر ربک لہ ما بین ایدینا وما خلفنا وما بین ذلک، اللہ ہی کے ہاتھ میں اختیار ہے، اس کا بھی جو ہمارے سامنے ہے، اس کا بھی جو ہمارے پیچھے ہے، اس کا بھی جو اس کے مابین ہے، یعنی ہمارا پورا وجود جو ہے وہ اختیار خداوندی کے تابع، لہذا ہم اپنی مرضی سے نہیں آ سکتے، یہ حکمت خداوندی کے تحت. اسی میں ایک واقعہ یہ آتا ہے کہ فطرت وحی کے ایک ایسے ہی وقفے میں حضور پر ایک شدید کیفیت طاری ہوئی، جس کو اب دیکھیے میں مجبور ہوں کہ الفاظ وہ استعمال کروں گا. جو واقعہ یہ ہے کہ اگرچہ اصلا حضور کی شایان شان نہیں ہے، لیکن ہماری زبان کی تنگی ہے کہ ہم کیا کریں، کوئی اور لفظ تو نہیں ملے گا، جسے ہم کہتے ہیں مایوسی، بد دلی، کیا وجہ ہوئی، کیا اللہ ناراض ہو گیا، یعنی یہ وحی کا سلسلہ کیوں رک گیا. یہاں بھی مجھے وہ مصرہ یاد آ رہا ہے فارسی کا کہ عشق تو ہزار بدگمانی، جہاں عشق ہو محبت ہو وہاں سو طرح کی بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں، طرح طرح سے آدمی جو ہے وہ سوچنے لگتا ہے. آج کل جیسے کہ آپ کو معلوم ہے بچہ وقت پہ گھر نہیں آیا ہے تو اب نہ معلوم کیا کیا بس بچے جو ہے وہ ذہن میں آتے، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہو، کوئی حادثہ نہ ہو گیا ہو. جتنی زیادہ کسی کے ساتھ وہ لگاؤ کی کیفیت ہوگی، قلبی لگاؤ کی، اتنے ہی پھر اس طرح کے وسوسے جو ہیں وہ ذہن میں آنے لگتے ہیں. تو بڑا پیارا یہ مصرع ہے کہ عشق تو ہزار بدگمانی، کہ جہاں عشق ہوتا ہے وہاں بدگمانی بڑی جلدی آتی، آدمی حساس بہت ہوتا ہے. اور پھر اس پر مزید یہ کہ جلتی پر تیل کا کام کیا کچھ مخالفین نے. جب کوئی نئی وحی حضور کی طرف سے پیش نہیں ہوئی، کوئی چرچا نہیں ہوا، تو انہوں نے کہنا شروع کیا، جو ذرا دھیمے مزاج کے لوگ تھے انہوں نے بھی استحزان کہا کہ معلوم ہوتا ہے محمد کو ان کا رب چھوڑ گیا. اور جو آپ کی چچی تھی، وہ تو ام جمیل، وہ ابو لہب کی بیوی جس کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے، دشمنی میں، یہ قرابت داری میں قریب ترین لیکن دشمنی میں بہت ہی شدید ترین، یہ میاں بیوی دونوں، تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلا نارا ذات لہب وامراته، اس کی بیوی بھی ابو لہب اور ابو لہب کی بیوی، ابو لہب کی بیوی جو حضور کی چچی ہے سگی، ام جمیل نام ہے، ایزا میں بھی وہ بہت آگے تھی حضور کے، کیونکہ ظاہر بات ہے کہ بنو ہاشم کے گھرانے کو ساتھ ساتھ تھے نا، چچا کا بھتیجے کا کچھ زیادہ فاصلہ تو نہیں ہوگا، تو وہ راستے میں آپ کے کانٹے بچھاتی تھی خاص طور پر کہ آپ کو تکلیف پہنچے، کبھی جو ہے گزر رہے آپ تو اوپر سے کوئی کوڑا وغیرہ پھینک دیا، اس حد تک کی رقیق حرکتیں وہ ام جمیل کرتی تھی. اب اس نے جو چند دن میں دیکھی کہ یہ کیفیت ہے، تو حضور کی ظاہر بات ہے کہ وہ کیفیت وہ آیا ہوئی، تو اس نے تانا دیا کہ محمد معلوم ہوتا ہے کہ تمہارا شیطان تمہیں چھوڑ گیا. اب یہ وہ کیفیات تھی کہ جن میں جو شان نزول کی روایات ہیں، میں نے اسی لیے اس کو تفصیل سے بات بیان کی، کجا وہ شوق و اشتیاق، کجا یہ حال. پہلے تو چلیے وقفے وقفے سے تو وہی آ رہی تھی، اب کوئی لمبا ہی وقفہ پڑ گیا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت پر کہ آپ کے نفسیات کے اندر، آپ کے قلب مبارک پر کچھ بددلی، کچھ بے چینی، بے اطمینانی، کچھ اس طرح کا، یعنی پھر وہ لفظ بدگمانی میں استعمال کر رہا ہوں اسی مصرے کے حوالے سے کہ عشق تو ہزار بدگمانی، اللہ ناراض تو نہیں ہو گیا، کہیں کوئی مجھ سے خطا تو نہیں ہو گئی. تو ایک تو یہ ہے جو کہ شان نزول کی روایات ہیں، اس سے ذرا نیچے اتریے. دنیا میں اگر آپ خود اپنے بھی اندر کی کیفیات کا اگر آپ کبھی جائزہ لیتے رہتے ہو، تو ایک عام معاملہ یہ ہے کہ انسان کے اندر حالت جو ہے اس کی نفسیاتی، اس میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے. کبھی طبیعت کے اندر جس کو ہم کہتے ہیں بشاشت ہے، طبیعت حاضر ہے، آپ دوسروں سے ملنے کو بھی بڑی خوشی سے آمادہ ہوں گے، گفتگو کرنا چاہیں گے. کبھی طبیعت بجھی ہوئی سی ہوتی ہے، جس کو آپ کہتے ہیں کہ موڈ آف ہے، اس میں آپ اپنے اچھے بڑے قریبی دوست سے بھی اس وقت کہتے ہیں بھائی بات کرنے کو جی نہیں چاہ رہا، میرا موڈ آف ہے. یہ طبیعت کے اندر یہ سائیکلز آتے رہتے ہیں. اور جتنا کوئی شخص زیادہ ذہین ہو اور جتنا ہی زیادہ حساس ہو، اتنا ہی اس کے اندر ان دونوں کیفیات کے اندر فرق ہوتا ہے. جیسے ایک ویو موشن ہوتی ہے کہ اس کے اندر اوپر نیچے، تو اس میں جتنی ذہانت ہوگی وہ اوپر بھی زیادہ جائے گا، نیچے بھی زیادہ آئے گا. اس کو ہمارے صوفیہ کہتے ہیں قبض اور بسط. یہ بات میں اچھے عرض کر دوں کہ مسلمانوں میں صوفیاء کرام بعض لوگ جو ہیں ان سے ایک خاص سبب سے کہ ان کے ہاں بعض مراقبے یا بعض اشغال جو ہیں وہ غیر مسنون بھی ہیں، حضور سے ثابت نہیں ہیں، ان کے اپنے ایجاد کردہ بھی ہیں، اس کی وجہ سے، اور کچھ اس سبب سے کہ کچھ لوگ ان میں سے وہ بھی ہیں کہ جنہوں نے تصوف کے علاوہ فلسفے میں بھی کچھ اپنے منفرد خیالات پیش کیے، اس کی وجہ سے بودھ ہوا ہے بہت سے لوگوں کو، دیندار لوگوں کو اس زمانے میں کافی ایک طرح کا بودھ، بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ بودھ سے آگے بڑھ کر بغض تک کی بھی بعض لوگوں میں کیفیت پیدا ہو گئی ہے کہ لفظ تصوف آیا نہیں اور ان کے ماتھے پر بل پڑے نہیں، صوفیہ کا ذکر آیا نہیں اور ان کے اندر جو ہے تعارف فی وجوہ المنکر معلوم ہوتا ہے کہ بہت ہی انہیں ناگوار گزرتا ہے. بدقسمتی ہے میں یہ سمجھتا ہوں اس دور کے مسلمانوں کی، ورنہ یہ جاننا چاہیے کہ ہمارے دین کا ایک خاص مقام جو ہے جس کو کہ حدیث میں احسان کہا گیا ہے، وہ تو انہی کے پاس ہے. دین کا لب لباب، باطنی کیفیات، وہ جو دین کے اندر جو اندر کی کیفیتوں کے اندر تبدیلی آنی چاہیے، اللہ سے محبت، رسول کا عشق، اللہ تعالیٰ کے ساتھ صبر اور تسلیم و رضا کی ایک کیفیت، راضی برضائے رب رہنے کی کیفیت، تفویض الامر الی اللہ کی کیفیت، توکل کی کیفیت، یہ ساری کیفیات ہے کہ جو در حقیقت ایمان کا ایک خاص درجہ ہے جسے احسان سے تعبیر کیا گیا ہے، وہ وہاں جا کر اجاگر ہوتی اور یہ انہی کا موضوع ہے. مزید یہ کہ وہی اصل میں مسلمانوں کے اصل فلسفی بھی ہے. پھر یہ کہ واقعہ یہ کہ ان سے بڑھ کر ماہر نفسیات تو دنیا میں کوئی ہوا ہی نہیں. یہ جدید نفسیات کا علم جو ہے، یہ میں سورۃ التین پر جب پہنچوں گا تو تفصیل سے گفتگو کروں گا انشاءاللہ، کہ یہ تو اس قدر محرومی والی بات ہے. ان تمام نفسیات میں انسان کو محض حیوان اور حیوان ہی نہیں، اس کے اندر صرف منفی جذبات و محرکات کا سراغ لگایا ہے. جدید ہماری نفسیات کے جتنے مکاتب فکر ہیں وہ انسان میں کسی عظمت کا کوئی سراغ لگا ہی نہیں سکے، کوئی خیر اور خوبی اور بھلائی کا بھی کوئی انہوں نے کوئی سراغ لگایا ہو نہیں ہے. معلوم ہوتا کہ انسان میں کچھ ہے ہی نہیں سوائے گندگی کے، گندگی کی ایک پوٹ ہے ہر انسان. یہ ہے ہماری جدید نفسیات کا جو حاصل ہے لب لباب. لیکن یہ کہ جو صوفیاء کرام جو ماہر نفس تھے، انہوں نے نفس انسانی کے جن کیفیات کی تشریح کی ہے، تو میں صرف اس دو الفاظ کے حوالے سے اس وقت عرض کر رہا ہوں، قبض اور بسط. ایک قبض کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اندر ہی سے جیسے کوئی روک سی لگ گئی ہے گفتگو کرنے کو، جی قبض اور بسط. ایک قبض کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اندر ہی سے جیسے کوئی روک سی لگ گئی ہے گفتگو کرنے کو جی نہیں چاہ رہا. فرض کیجئے کوئی شاعر ہے قبض کی حالت میں شعر نہیں کہہ سکے گا، کوئی شخص خطیب ہے اچھا قبض کی کیفیت میں اچھا خطبہ نہیں دے سکے گا، کوئی ادیب ہے وہ قبض انقباضی کیفیت میں وہ کوئی اچھی شے اس کے قلم سے نہیں نکلے گی، کوئی وکیل ہے وہ پوری بحث جو ہے اس طرح نہیں کر سکے گا جیسے کہ اس کی کیفیت اگر بسط پر ہے، کھلی ہوئی ہے، طبیعت میں ایک انشراح ہے، انبساط ہے، تو معلوم ہوگا کہ وہ ساری صلاحیتیں ہوتی ہیں اندر، ذہانت کہاں چلی گئی، اس کی صلاحیت کہاں چلی گئی، لیکن ایک خاص وقت ہوتا ہے کہ معلوم ہوتا ہے جیسے اندر سوتے خشک سے ہو گئے، کچھ تالے سے پڑ گئے ہیں، کہیں جو ہے کوئی بندش ہے، اور کسی وقت ایسا ہوتا ہے کہ طبیعت میں جولانی ہے۔ اور اسی میں ایک بات اور بھی آتی ہے، جب یہ قبض کی کیفیت ہوتی ہے تو مایوسی اور بددلی بھی ہو جاتی ہے، اسکیزوفرینیا جو ایک مرض ہے اس میں جو مریض مبتلا ہو جاتے ہیں، اور آج کل خاص طور پر ڈپریشن جو ہے وہ بہت ہی زیادہ جو ہے ایک موضوع بنا ہوا ہے پوری دنیا میں، مینٹل جو النسز ہیں ان کے ضمن میں، اس میں وہ ڈپریشن کے اندر یہ قبض جو ہے اس شدت کو پہنچ جاتا ہے کہ مریض جو ہے خودکشی، شریر خطرہ ہوتا ہے اس کیفیت کے اندر کہ مریض خودکشی کر لے گا، اس لیے کہ بالکل مایوسی ہو جاتی، اپنے آپ سے مایوسی، ہر شخص سے مایوسی، حالات سے مایوسی، یہ کیفیات جو ہے۔ تو ایک تو دیکھیے حضور کے معاملے کو سامنے رکھیے، وہ میں پورے اس پس منظر کے ساتھ کے جو شان نزول کی روایات میں بیان کر چکا ہوں، لیکن جیسا کہ میں نے بارہ عرض کیا ہے، قرآن مجید پر غور و فکر میں ہمیشہ اس کے اس پس منظر کے علاوہ، پہلا غور تو ہمیشہ کیجئے اس پس منظر میں ان آیات کو رکھ کر جن میں وہ نازل ہوئی، لیکن اس سے آگے جنرلائز کیجئے اسے، وہ جو الاعتبار جو ہے لعموم اللفظ، الفاظ کے عموم کو لے کر آئیے، تو اس میں ہمارے لیے اس میں رہنمائی ہے، خاص طور پر ایسے لوگ جو کسی دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں ان کو بھی یہ صورت جو ہے وہ درپیش ہوگی، کبھی طبیعت پہ بدلی ہو جائے گی، مایوسی ہو جائے گی۔ میں نے بارہا آپ سے کہا ہے کہ مجھ پر عجیب کیفیات آتی ہیں، آتی رہی ہیں، کبھی شدید مایوسی ہو جاتی ہے کہ پاکستان کے حالات سے مایوسی، حالات جس رخ پر جا رہے ہیں، خصوصاً سندھ میں جو صورتحال جس حد تک جا پہنچی تھی، تو ایک شدید کیفیت تھی طبیعت کے اندر کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اسپین کی تاریخ یاد دہرائی جانے والی ہو، میں نے اس پر پوری کتاب لکھی۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ امید ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو فضل و کرم فرمائے گا، آخر پہلے بھی اللہ نے بڑے بڑے مشکل مراحل سے اس ملک کو گزارا ہے، 1965 کی جنگ بھی اچانک جو ہمارے اوپر مسلط ہو گئی تھی، وہ وقت بھی تھا جبکہ تحریک پاکستان جو ہے بڑے کریٹیکل یعنی مرحلے پر تھی، اور اس طریقے سے حالات نے قائد اعظم کو مجبور کر دیا تھا کہ انہوں نے جب کیبنٹ مشن پلان کو تسلیم کر لیا تو گویا کہ ایک آزاد اور خود مختار پاکستان کے مطالبے سے دستبرداری اختیار کر لی تھی، لیکن اللہ نے کتنا فضل فرمایا کہ اس کے باوجود چاہے وہ ٹرنکیٹڈ پاکستان ہمیں ملا، پنجاب کی تقسیم ہو گئی اور بنگال کی تقسیم ہو گئی، لیکن پھر بھی آزاد پاکستان ملا، ایک آزاد اور خود مختار پاکستان۔ یہ نہیں کہ 10 سال کے بعد سوچیں گے کہ علیحدہ ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے، اللہ نے پہلے قدم ہی میں اختیار ہمارے ہاتھ میں دے دیا کہ لو تمہارا معاملہ تمہارے ہاتھ میں۔ تو اللہ کے فضل و کرم کی طرف دیکھتا ہوں کبھی تو امید ہوتی، لیکن حالات کو دیکھتا ہوں، اس کی جو نامساعدت ہے اس کو دیکھتا ہوں تو مایوسی ہوتی۔ کبھی کبھی جیسا کہ میں نے عرض کیا بارہا آپ کے سامنے کہ نہ صرف پاکستان، پوری دنیا کے مسلمانوں کے مستقبل سے مایوسی ہوتی ہے، اور میں یہاں تک جو ہے سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہوں کہ شاید تاریخ اپنے آپ کو دہرائے کہ جیسے اللہ تعالی نے عربوں کو پٹوایا، کروڑوں کی تعداد میں مسلمان قتل ہوئے تھے تاتاریوں کے ہاتھوں، لیکن پھر اللہ نے انہی تاتاریوں کو اسلام کا جھنڈا تھما دیا، ہے آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے پاسماں مل گئے کعبے کو صنم کھانے سے، ورنہ عالم اسلام میں کوئی طاقت موجود نہیں تھی کہ پھر وہ اٹھا سکتی اس علم کو اور خود کھڑی ہو سکتی، ایسی تباہی آئی تھی۔ آپ اندازہ کیجئے کہ پورا یہ روسی ترکستان جو اس وقت روس کے پاس ہے، پورا افغانستان، پورا ایران، پورا تقریباً عراق تہس نہس ہو کر رہے، شام کا بہت بڑا علاقہ، پورے پورے شہر ختم، پوری پوری آبادیوں میں قتل عام، اور ایسا بھی ہوا ہے کہ کسی بڑی آبادی کے تمام لوگوں کو قتل کیا گیا اور صرف ان کے پھر سر علیحدہ کیے گئے، دھڑ نہیں۔ جس طریقے کے آپ نے اس صدی کے اندر سنا ہے کہ کس طریقے سے جیوز کی ایکسٹرمینیشن کے لیے اور انہیلیشن کے لیے جس طریقے سے کہ نئے نئے طریقے ایجاد کیے تھے ہٹلر نے، اسی طریقے سے اس وقت ان تاتاریوں نے یہ کیا تھا کہ یہ دھڑ کہاں سے بالے جائیں گے، ان کے ذرا صرف سر لو اور سروں کو ایک جگہ جمع کرو اور پھر اس کی پہاڑی بنا کر اس پر تخت جما کر کوئی وحشی تاتاری جو ہے اس نے پھر شراب پیے بیٹھ کر، کہ یہ حال ہے، یہ اتنے لوگوں کے، اتنے ہزاروں یا اتنے لوگوں کے سر جو ہے میرے اس وقت تخت تلے. اس طرح کا دور آیا تھا، بالکل وہ دور تھا جیسے کہ نبوکدنضر کے زمانے میں یروشلم پر آ گیا تھا، جس پر کہ حضرت عزیر نے یہ کہا تھا علیہ الصلوۃ والسلام، انا یحیی ھذا اللہ بعد موتہا، اللہ اس شہر کو کیسے زندہ کرے گا اس کی ایسی بربادی اور ایسی تباہی کے بعد، ایسی تباہی عالم اسلام کے اتنے بڑے علاقے کی ہوئی. لیکن یہ کہ اللہ نے پھر کیا کیا، وہی تاتاری تھے، یہی یہ ترک، دی ترک اینڈ منگول ہورڈز جنہوں آپ کہتے ہیں تاریخ کے اندر، انہی میں سے چار ایسے قبیلے ابھرے، ترکان تیموری ہندوستان کے اندر سلطنت مغلیہ، ترکان صفوی ایران کے اندر سلطنت صفویہ، ترکان سلجوکی مڈل ایسٹ کے اکثر و بیشتر علاقے کے اوپر ایک عرصے تک وہ ان کی حکومتیں رہی، پھر ترکان عثمانی، ان کا تو کہنا ہی کیا ہے، وہ آل عثمان، پھر نہ صرف یہ کہ پورا یہ مڈل ایسٹ اور شمالی افریقہ بلکہ ایک بہت بڑا حصہ تھا، بہت بڑا رقبہ یورپ کا کہ جو ان کے زیر نگی رہا ہے، ویانا کے دروازوں پر جا کر ان دستک دی، وہاں تک جو ہے ان کا محاصرہ ہوا ہے. تو یہ نوٹ کیجئے کہ یہ حالات آتے رہتے ہیں، انسان کبھی ادھر دیکھتا ہے کبھی ادھر دیکھتا ہے. تو یہ کیفیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی، خاص طور پر ابتدائی زمانے میں، کہ استہزاء ہو رہا ہے، مذاق اڑایا جا رہا ہے، تماشا کہا جا رہا ہے، کوئی کہتا ہے پاگل ہو گئے، کوئی کہتے ہیں جی اچھے بھلے آدمی تھے، پتہ نہیں کیا ہوا ہے. معلوم ہوتا ہے کوئی جن جو ہے ان کے اوپر قابو پا گیا ہے. مجنون کے دونوں معنی ہیں، مجنون اسے بھی کہتے ہیں کہ جس کا دماغی توازن ٹھیک نہ رہے، اور مجنون وہ یعنی جن زدہ، جس پر جن آ گیا ہو، آسیب زدہ. کوئی کہتا تھا کہ ان کا دماغ خراب ہو گیا، کوئی کہتا تھا یہ آسیب کے زیر اثر آ گئے، کوئی کہتا تھا شاعر ہیں، کوئی کہتا تھا شاعر ہیں، کوئی کہتا تھا مشہور ہیں. اب اس کا بھی طبیعت کے اوپر دباؤ پڑ رہا ہے، ایک دباؤ خارجی پڑ رہا ہے، ایک دباؤ اندر سے پڑ رہا ہے کہ وہ وہی کا سلسلہ بھی بند ہو گیا. یہ ہے وہ کیفیت کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل جوئی کے لیے یہ آیات نازل ہوئی، والضحا واللیل اذا سجا. اب اس میں دیکھیے اس قدر باریک بات آئی ہے یہ کہ وہاں تضادات کے جو آئے ہیں جوڑے سورۃ الشمس اور سورۃ اللیل میں، وہاں کس اور انداز سے اس سے استنباط کیا گیا ہے، یہاں ایک اور بات سے انداز میں استدلال دیا گیا ہے کہ اس دنیا میں تم دیکھو گے کہ تضادات ہی میں تفاوق ہے، تضادات ہی میں موافقت ہے، توافق ہے، اور اسی سے اس دنیا کا کام چل رہا ہے. پستی اور بلندی، رات اور دن، جتنا دن کا وجود ضروری ہے اتنا ہی رات کا وجود بھی ضروری ہے. اگر ہمیشہ کے لیے دن رہتا تو زندگی ممکن نہ ہوتی. رات آتی ہے دن بھر کی تکان کو رفع کرنے کے لیے، ایک سکون دینے کے لیے، اعصاب کا جو تناؤ تھا پھر اس کے اندر ایک تسکین بخش. آج رات آپ کو نیند مل گئی، گویا کہ ریجوینیشن ہو گئی آپ کے توانائیوں کی، اثر نو اگلے دن کی محنت کے لیے، بھاگ دوڑ کے لیے آپ چاک و چوبند ہو گئے. تو جتنا ضروری دن ہے یہ نہ سمجھو کہ رات ضروری نہیں ہے. جہاں وہ دن جو روشنی والا ہے اور حرکت والا ہے، معاش کے لیے ضروری ہے، وہاں وہ رات بھی جس میں سکون ہے اور تاریکی ہے، وہ بھی تمہارے اس دنیا کے اور تمہارے اس کے نظام کو. اور آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا جو یہ پورا جو نباتات کا نظام ہے، اس کی تو ریسپیریشن کا نظام دن اور رات کے اندر الٹ جاتا ہے. ایک وقت میں وہ آکسیجن چھوڑتے ہیں اور دوسرے وقت میں کاربن ڈائی آکسائڈ. ان کا جو ریسپیریشن کا نظام جو ہے اس کے اندر فرق و تفاوت ہے. دن میں وہ آکسیجن یوز کر رہے ہیں اور آکسیجن کو یوز کر کے اور یہ جو تمازت ہے دھوپ کی اسے اپنے اندر جذب کر رہے ہیں. تو اس طریقے سے ان کا جو ریسپیریشن کا نظام ہے وہ سارا کا سارا جو ہے عالم نباتات کا، وہ دن رات کے فرق کے ساتھ وابستہ ہے. تو فرمایا کہ جس طریقے سے رات دن ضروری، اسی طرح رات ضروری. تو اے نبی، جس طرح وحی کا آنا ضروری ہے، ایسے ہی وحی میں وقفہ بھی ضروری ہے. یہ بھی در حقیقت آپ کی تربیت، آپ کو آگے سے آگے بڑھانے کے لیے لازمی بات ہے. جیسے کہ ایک جگہ پر فرمایا ہے قرآن مجید سورۃ الفرقان میں کہ لوگ اعتراض کرتے ہیں، لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدۃ، یہ قرآن پورا کا پورا ایک دم کیوں نہیں نازل کر دیا گیا محمد پر؟ یعنی اس میں ان کے کہنے کا سبب کیا تھا؟ وہ کہنا یہ چاہتے تھے، بات کیا تھی اس میں مزمل، کہ معلوم ہوتا ہے جیسے ایک شاعر ہوتا ہے سارا دیوان ایک دن میں تو نہیں دے سکتا. ایک غزل آج کا ہی ہے، کچھ عرصے کے بعد پھر کچھ محنت کی ہے، کوشش کی ہے، کوئی طبیعت موضوع ہوئی تو پھر ایک غزل کہہ دی، پھر قصیدہ کوئی کہہ دیا. تو جس طریقے سے ایک شاعر اپنی محنت سے، کوشش سے غزلیں اور قصیدے وقفے وقفے سے کہتا ہے، دیوان بن جاتا ہے، ایسے ہی محمد خود کہہ رہے ہیں یہ قرآن جو ہے یہ ساری ان کی محنت اور کوشش کا نتیجہ ہے، ورنہ ایک دم لے آتے. اچھا دلیل بھی موجود تھی ان کے پاس کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو الواح دے دی گئی تھی کہ نہیں، تمام الواح ایک دم دے دی گئی، اس کے اندر توات لکھی ہوئی تھی، گئے کوہ طور پر اور وہ الواح جو ہے وہ لے کر آ گئے. تو اس لیے وہ کہتے تھے کہ اگر یہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتا قرآن تو ایک پورا کا پورا قرآن ایک دم یہ دے دیتے. یہ تو کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، کچھ موزوں کرتے ہیں کلام، پھر لے آتے ہیں. تو اس کا جواب دیا گیا ہے، اے نبی یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ کہتے رہیں، دفعتن واحدہ جملتن واحدہ ہم قرآن اس لیے نازل نہیں کر رہے کہ تحمل نہیں کر سکیں گے آپ اس کا. یہ قرآن تو وہ شے ہے، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ کذلک لنثبت به فؤادک، آپ کے دل کو تقویت دینے کے لیے. آپ کو تھوڑی سا قرآن مجید کی آیات دی گئیں، آپ کی طبیعت کے اندر جماؤ اور سکون ہوا، مزید کی آپ کے اندر جو استعداد پیدا ہوئی، وہ تثبیت قلبی جو ہے اس کے لیے ہم نے رتلناہ ترتیلا، ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اسے اتارا ہے. کذلک لنثبت به فؤادک ورتلناہ ترتیلا. تو یہ حکمتیں ہیں قرآن مجید کے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنے میں. وہی بات یہاں فرمائی، والضحا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی. یہ جو میں نے ابھی مضمون بیان کیا ہے اس میں غالب کا ایک شعر ہے بہت عمدہ، اسی مفہوم کو ادا کرنے والا. میں نے عرض کیا تھا نا کہ جب قبض ہوتا ہے تو شاعر شعر نہیں کہہ سکتا، طبیعت پہ بندش ہو جاتی ہے. جب طبیعت کے اندر انبساط و انشراح ہو تو پھر اب آمد ہو رہی ہے، مسلسل آمد ہو رہی ہے. ایک تو ہوتے ہیں متشاعر، ایک ہوتے ہیں شاعر. شاعر تو وہ ہیں کہ جن کی طبیعت میں خود ہی ایک موزونیت ہوتی ہے اللہ کی عطا کردہ، ان کو آمد ہوتی ہے، وہ آورد نہیں کرتے. ایک ہوتے ہیں جو مصنوعی شاعر بنتے ہیں، محنت کر کے، مشقت کر کے، عروج سیکھ کر اور محنتیں کر کر کے، وہ یہ ہوتے ہیں کہ جو تک بندی کرتے کرتے کچھ اچھی باتیں بھی کہنے لگ جاتے ہیں، ان کی بات اور ہے. لیکن جو فطری شاعر ہوتا ہے، جس کی طبیعت میں طبعاً شعر ہے، اس کا معاملہ یہ ہوتا ہے. خود علامہ اقبال کے بارے میں کہا گیا نا، انہوں نے یہی دلیل اختیار کی تھی. ایک بہت اہم واقعہ یہ ہے کہ یہی جو ایف سی کالج ہے آپ کا، اس کے پرنسپل تھے مسٹر یوئنگ. انہوں نے ایک مرتبہ علامہ اقبال سے سوال کیا کہ کیا آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ریولیشن جو ہوئی محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وربل تھی، یہ وربل ریولیشن، اور ایک یہ کہ صرف وحی بالمعنی، وحی باللفظ یا وحی بالمعنی؟ یہ ایک بڑا اختلافی مسئلہ چلا آ رہا ہے بہت عرصے سے. عیسائیوں کی مصیبت یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی ایک انجیل نہیں ہے، لہذا وہ یہ کہتے ہیں کہ وحی بالمعنی ہوتی ہے، باللفظ نہیں ہوتی. ایک مفہوم صرف ذہن پر اتار دیا جاتا ہے، اس مفہوم کو جو بھی رسول ہے وہ خود اپنے الفاظ سے ادا کرتا ہے، الفاظ جو ہے وہ ریویلڈ نہیں ہوتے، الفاظ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتے. ریولیشن وربل نہیں ہوتی بلکہ ایک مفہوم ہے کہ جو وحی کیا جاتا ہے اس کو الفاظ کا جامع خود نبی پہناتا ہے. یہ ان کا عقیدہ ہے، اس کے بغیر ان کا مسئلہ حل نہیں ہوتا. اس لیے کہ ان کے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ حضرت مسیح کو تو انہوں نے اوپر بٹھا دیا کہ اس کو تو خدا بنا دیا، جب وہ خدا ہوئے تو رسول کی جگہ جو خالی ہوئی وہاں انہوں نے اپوسلز کو بٹھا دیا کہ جو حواریین تھے، یہ رسول ہیں. اسی لیے آپ انجیل میں دیکھیں گے ایکٹس آف دی اپوسلز، ایکٹس آف دی اپوسلز کتاب جو ہے وہ اسی لیے ہے کہ وہ حضرت مسیح کے حواریین جو ان کے شاگرد تھے، مبلغین، انہیں وہ رسول کہتے ہیں. اس لیے کہ خود جو رسول تھے اللہ کے، انہیں تو انہوں نے الوہیت میں شامل کر دیا. اب ایک اور اشکال یہ ہوا کہ اگر یہ سب رسول تھے تو ان سب نے ایک ہی انجیل کیوں بیان نہیں کی؟ ایک انجیل ہونی چاہیے تھی. میں نے بھی ایک مرتبہ، ایک پادری وائٹ تھے، اب جو ساہیوال کہلاتا ہے، وہ منگمری تھا اس زمانے میں جب میں پڑھتا تھا میڈیکل کالج میں، تو وہاں ایک بڑا مشن کا مرکز ہے بہت پرانا، جیسے سیالکوٹ میں ہے، ساہیوال میں ہے، ہاسپٹل اور یہ ان کے ایجوکیشن. میں نے اس سے جا کر بات کی کہ یہ چار گاسپلز تم کہتے ہو، وچ ون آف دم از بائبل؟ اس کا جواب یہ تھا کہ نن آف دم از بائبل. میں چوکا، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہنے لگا بائبل از ان دیم. یہ ہے دوسرا اس کا، یہ ذہانت پر مبنی جواب کا حصہ ہے. ان میں سے کوئی بائبل نہیں ہے، نہ متی کی، نہ لوکا کی، نہ جان کی، کوئی بھی نہیں ہے. البتہ بائبل ان میں ہے، یعنی ایک مفہوم ہے جس کا نام بائبل ہے. اس مفہوم کو متی نے انداز کیا اپنے الفاظ میں، اس کو بیان کیا فلاں نے اپنے الفاظ میں بیان کیا. یہ ہے اصل میں وہ فلسفہ جس کے بغیر ان کی مشکل تو حل ہوتی نہیں. اب اس کو وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا عقیدہ، ہمارا متفق علیہ عقیدہ یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف مفہوم نازل نہیں ہوا، الفاظ نازل ہوئے.
ایک ایک لفظ ایک ایک حرف ڈیوائن ہے، اللہ کا ہے، یہ کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے جو کہ نازل ہوا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس پر اس نے علامہ اقبال پر گویا کہ بڑا حملہ کیا کہ چونکہ یہ ایک فلسفی آدمی ہے، تعلیم یافتہ آدمی ہے، تو کوئی جھجک ہوگی ان میں، ذرا رکیں گے، کچھ شرمائیں گے کہ مسلمانوں کا عقیدہ جو ہے کچھ زیادہ معقول نہیں ہے. لیکن علامہ اقبال نے اس طرح ڈٹ کر جواب دیا کہ جی ہاں بالکل، مجھے یقین ہے کہ وہی جو ہے وہ وربل ہوتی ہے، لفظی ہوتی ہے، میرا تجربہ ہے. مجھ پر جب شعر نازل ہوتے ہیں تو الفاظ میں ڈھلے ڈھلائے آتے ہیں، میں بدلنا چاہوں تو پیغمبری، یہ ایک پرانا چلا آ رہا ہے کہ جو ایک فطری شاعر ہوتا ہے اس کو بھی کچھ الہام ہوتا ہے. الہام کے درجے میں تو ہم یہ نہ سمجھے کہ ختم نبوت کا انکار ہو جاتا ہے، الہام کا سلسلہ تو اب بھی مانتے ہیں کہ چلتا ہے، وحی کا سلسلہ بند ہو چکا ہے، وحی نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، لیکن الہام، کشف، رویا، یہ ساری چیزیں تو چلتی ہیں. تو جو بھی نیک شخص ہوگا، جو کوئی خیالات جو ہے وہ پیش کرنا چاہتا ہے دنیا کے سامنے دین کے لیے، تو اللہ تعالیٰ کی تائید ہوگی. قل وروح القدس مات، حضور نے خود کہا دے کہ مجھے اچھا ہوا یاد آ گیا کہ حضرت حسان ابن ثابت شاعر تھے نا، دربار نبوی کے شاعر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب جب کفار کے طرف سے شعراء حضور کی حجم کہتے تھے، تو اب چونکہ ایک معاشرے کے اندر ایک چیز کی ضرورت ہوتی ہے کہ ادھر سے حملہ ہو رہا ہے، اشعار کی صورت میں حضور کی حجم کی جا رہی ہے، توہین کی جا رہی ہے، تو جواب بھی اگر شاعری ہی کی صورت میں ان تک پہنچے تو گویا کہ آپ نے انہی کے ٹو میٹ دیم ان دیئر اون ایلیمنٹس، ان کا مقابلہ جو ہے انہی کے میدان میں کرنا چاہیے. لہذا حضرت حسان ابن ثابت انہیں جواب دیا کرتے تھے پھر اشعار کی شکل میں. تو یہ دربار نبوی کے یوں کہہ لیجئے معاذ اللہ، وہ درباری اس طرح نہ سمجھیے جیسے کسی دنیاوی دربار کا درباری شاعر ہوتا ہے، لیکن یہ دربار نبوی کے درباری شاعر تھے. دربار بھی تو دربار نبوت ہے، تو اس کے شاعر حضرت حسان ابن ثابت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو بعض مواقع پر ایسا ہوتا تھا جب کوئی اچھا شعر کہتے تھے تو حضور پھر تائید اور تحسین میں فرماتے تھے، قل وروح القدس معک، ہاں کہو اور جبریل کی تائید تمہارے شامل حال ہے، روح القدس تمہارے ساتھ ہے. یعنی جو مضامین اس وقت تم اپنے اشعار کی شکل میں ادا کر رہے ہو وہ جبرائیل نے تمہارے ذہن میں ڈالے. تو یہ چیز جو ہے اس کو سمجھ لیجئے کہ غالب کی بات آ گئی تھی، بات ذرا دور نکل گئی کہ غالب نے اپنے ذاتی تجربے سے، جیسے اقبال نے یوں ان کے اس حملے کا جواب جو دیا ہے وہ اپنے ذاتی تجربے کے حوالے سے دیا کہ مجھ پر تو خود جو ہے شعر نازل ہوتے ہیں اور ایسے نازل ہوتے ہیں کہ پھر الفاظ اس طرح کے اس کے ڈھلے ہوئے ہوتے ہیں کہ میں بدلنا چاہتا ہوں تو بدل نہیں سکتا. صرف آمد والی شاعری میں تبدیلی ہو سکتی ہے، آمد والی شاعری میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، وہ تو ایک سیلاب ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ علامہ اقبال کا آپ نے یہ سنا ہوگا کہ کبھی زندگی بھر انہوں نے کوئی فرمائشی نظم نہیں کہی، ورنہ شاعر ہوتے ہیں سہرے کہتے ہیں، قصیدے کہتے ہیں، کسی نواب کو خوش کرنے کے لیے قصیدہ کہا، کوئی رشتہ دار ہے، عزیز ہے، شادی ہو رہی ہے، سہرا کہہ رہے ہیں. یہ کیسی کبھی کوئی شعر علامہ اقبال، اس لیے کہ یہ ہوتی ہے آمرد، یہ ہوتی ہے تکبندی، یہ بیٹھ کر جو ہے وہ ٹھک ٹھک کر کے ادھر ادھر سے توڑ کر ادھر سے جوڑ کر. ایک ہوتا ہے جب علامہ پر جب سیلاب آتا تھا اشعار کا، یہ نظمیں جو ہے ان کی طویل نظمیں، ان میں کہیں آپ سوچ ہی نہیں سکتے کہ کوئی شخص رک کر کہیں سوچ کر کوئی بات کہہ رہا ہو، معلوم ہوتا ہے کہ اندر سے ایک سیلاب کے مانند مضامین جو ہے وہ آ رہے ہیں. تو اس تجربے کو جس طرح انہوں نے بیان کیا ہے، تو غالب کا بھی ایک شعر ہے کہ رکتی ہے میری تباہ تو ہوتی ہے رواں اور، کہ ایک دفعہ جب کہیں مجھ پر رکاوٹ آتی ہے تو رکاوٹ کے بعد پھر جو بند کھلتا ہے تو اور بہتر ہوتا ہے، اور جولانی ہوتی ہے. یہ تمام ذہین اور حساس لوگوں کا ایک ذاتی تجربہ ہے، وہ تجربہ ہے جو یہاں اب یہ میں نے بیان کر دیا ہے. لیکن یہ کہ نسبت خاک را بعالم پاک، کہاں غالب، پھر چلیے بہت اونچے چلے جائیے لیکن پھر بھی کہاں اقبال، کہاں کوئی اور شخص، کوئی اور داعی دین، مبلغ دین، اور کہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نسبت خاک راب عالم پاک. لیکن بات سمجھانے کے لیے یہ ساری بات جو ہے ان آیات کی جو ہے اصل حقیقت منکشف نہیں ہوگی اگر یہ ساری باتیں سامنے نہ ہوں. والضحا واللیل اذا سجا، گواہ ہے یہ دن اور اس کی یہ دھوپ کا وقت جس میں روشنی بھی ہے، حدت بھی ہے، حرکت بھی ہے، اور گواہ ہے یہ رات، واللیل اذا سجا، جبکہ وہ ساکن ہو جاتی ہے، سکون، ٹھہراؤ، اطمینان. یہ دونوں کیفیات اس دنیا کا نظام چلانے کے لیے ضروری ہیں. اسی طریقے سے تمہاری باطنی کیفیات کے اندر بھی ہر وقت ایک ہی صورت جو ہے. اب دیکھیے اس میں ایک اور واقعہ مجھے یاد آ گیا کہ جس میں حضور نے نفی کی ہے کہ ہر وقت ایمانی کیفیت بھی ایک لیول پر قائم نہیں رہ سکتی. حضرت حنظلہ کا مشہور واقعہ کئی مرتبہ سنایا ہے، اس کا بھی تعلق اسی مضمون کے ساتھ جڑتا ہے کہ ایک دن اپنے گھر سے نکلے اور بڑے عجیب ایک جذب کی کیفیت میں کہہ رہے تھے، نافقہ حنظلہ، نافقہ حنظلہ، نافقہ حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا، حنظلہ تو منافق ہو گیا. حضرت ابو بکر سے ملاقات ہوئی، پوچھا کہ کیا معاملہ؟ فرمایا کہ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ جب حضور کی صحبت میں ہوتا ہوں تو میری قلب کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، مجھے اپنے اندر ایمان، یقین، نور اور روحانیت جو کچھ اس وقت محسوس ہوتی ہے جب گھر بار میں چلا جاتا ہوں، بیوی بچوں میں، کہیں دکان پر، کوئی اور اپنے کام میں، وہ کیفیت نہیں رہتی. تو یہ فرق اور یہ تفاوت، یہ تو پھر یہ تو نفاق ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، یہ میرا تجزیہ ہے، انہوں نے فرمایا صرف یہ کہ چلو یہ کیفیت تو میری بھی ہے تو چلے کہ حضور سے پوچھتے ہیں. میرا تجزیہ یہ کہ وہ خود بتا سکتے تھے، لیکن انہوں نے سمجھا کہ موقع ہے حضور سے مزید علم حاصل کریں، مزید رہنمائی حاصل کریں، لہذا انہوں نے بجائے پھر یہ کہ شاید حضرت ابو بکر کی بات کو حضرت حنظلہ اتنی اہمیت نہ دیتے، لہذا انہوں نے حکمت اس میں سمجھی کہ حنظلہ جو کیفیت تم اپنے اندر محسوس کرتے ہو تو میں اپنے اندر بھی محسوس کرتا ہوں، تو آؤ چلو حضور کے پاس چلتے. حضور کے پاس پہنچے اور جب یہ کیفیت بیان کی تو حضور نے اب اطمینان دلایا، حنظلہ یہ نفاق نہیں ہے، اے حنظلہ جو کیفیت تمہاری میری صحبت میں ہوتی ہے، میری مجلس میں ہوتی ہے، میری موجودگی میں، اگر کہیں وہ دائم ہو جائے تو فرشتے تم سے تمہارے بستروں پر مسافہ کرنے لگے. تم تو پھر یہ یوں سمجھیے کہ انسان رہتے ہوئے انسانیت سے ماورا ہو جاؤ گے اگر وہ کیفیت جو ہے مستقل ہو جائے اور دائم ہو جائے. اس کے بعد الفاظ آئے ہیں پیارے، جس کی وجہ سے مجھے یہ واقعہ اس وقت یاد آیا، فَإِنَّهَا يَا حَنْزَلَةُ سَاعَةً فَسَاعَةً، اے حنظلہ یہ کیفیات تو کبھی کبھی حاصل ہو سکتی ہیں، کبھی ہو گئیں، پھر کبھی ہو گئیں، پھر کبھی ہو گئیں، لہذا اس کے اوپر تشویش نہ کرو بلکہ اس پر مطمئن رہو. وہ باتیں جو کہی جا رہی ہیں، وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى، اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بظاہر خطاب حضور سے جواب دیا جا رہا ہے ان کو کہ جنہوں نے تانا دیا تھا، یہ معلوم ہوتا ہے محمد کو ان کے رب نے چھوڑ دیا، معاذ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا جیسے ام جمیل نے اس سے بھی آگے بڑھ کر جو بھی اس نے بد زبانی کی تھی، کہ محمد معلوم ہوتا ہے تمہارا شیطان تم کو چھوڑ گیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. تو یہ جو ہے اس کو ہو سکتا ہے کہ بظاہر خطاب حضور سے جواب انہیں دیا جا رہا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خود حضور کی اپنی باطنی کیفیت میں بھی کچھ مایوسی، کچھ بددلی، کچھ طبیعت کے اندر وہ انقباض کی سی کیفیت پیدا ہوئی ہو، اور پھر اس میں اللہ تعالی کی طرف سے اطمینان دلانے کے لیے فرمایا گیا، ما ودعک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الاولى، آپ کا رب نہ آپ سے ناراض ہوا، نہ اس نے آپ کو چھوڑ دیا، نہ آپ کو ودا کیا، نہ آپ کو رخصت کیا، اور یقیناً ہر پچھلی ساعت آپ کے لیے پہلی ساعت سے بہتر ہوگی. یہ آخرہ اور اولا جو ہے یہ دنیا اور آخرت کے لیے نہیں ہے. یہاں ویسے تو یہ کہ اگر دنیا اور آخرت پر محمول کرے تب بھی صحیح ہے، یقیناً آخرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس دنیا سے بہت بہتر ہے، بلکہ ہر مومن کے لیے بہتر ہے. ہر مومن کے لیے حضور کا فرمان موجود ہے کہ دنیا سجن المومن بجنت الکافر، یہ دنیا جو ہے مومن کے لیے تو قید خانہ ہے، یہ تو جنت جو ہے اور ایک تفریح گاہ تو کافر کے لیے، جسے پرواہ نہیں، عیش کرے جس طرح چاہے کرے، حرام خوریوں سے کرے، گل چھروے اڑائے چاہے کسی طریقے سے کرے، ناجائز سے کرے. مومن کے لیے تو یہاں پر ایک ہر وقت کی ایک بندش ہے، ایک پابندی ہے، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کھانا، یہ نہیں پینا، یہ کام نہیں، یہ کمائی نہیں کرنی، وہ نہیں کرنی، پھر فرائض کا بوجھ ہے، یوں سمجھیے تو قید با مشقت ہے جو اس دنیا میں مومن کو اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے. اب اس کا جو اجر و ثواب ملے گا تو یقیناً آخرت ہر مومن کے لیے اس دنیا سے بہتر ہے. اور پھر یہ کہ حضور کا جو مقام ہوگا وہ تو کیا کہنے، ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. وہ جو فرمایا گیا عسا ایب عسا کرب کا مقام محمودا، آپ کو تو آپ کا رب اس مقام پر فائز کرے گا جو محمود ہے، جس مقام کی حمد کی جاتی ہے وہ مقام ہوگا جو آپ کو ملے گا آخرت میں. تو اب اس کا ہم کیا تصور کریں گے، مقام محمود کا ایک لفظ یہ سمجھ سکتے ہیں، لیکن ان مقامات کا جب جنت کی عام نعمتوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ ان کی کیفیت یہ ہے کہ ما لا عین رات ولا اذن سمعت وما خطر علی قلب بشر، یہ نام تمہیں بتا دیے گئے ہیں لیکن عام اور عام میں کتنا فرق ہوتا ہے. ایک کھٹا سا کوئی کسیلا سا آم آپ کو مل گیا اور ایک کہیں آپ کو انور رٹول ملا ہو یا صبر بہشت صحیح صحیح پکا ہوا صحیح طریقے کا وہ ملا ہو. تو آم کا ایک لفظ مشترک ہے نا, معنی مانن جو ہے, جس نے کبھی کبھی اچھا آم کھایا نہ ہو وہ آم کو وہی سمجھے گا جو آم وہ کھاتا ہے. لیکن یہ ہے کہ وہی آم کبھی اسے ملے گا تو وہ حیران ہوگا کہ ہاں پہلے بھی ہم کھاتے تو تھے, شکل تو کچھ ایسی تھی لیکن وہ شے اور تھی, یہ شے اور ہے. تو جنت کی نعمتوں کے بارے میں فرمایا گیا وہ تو ایسی ہے مالا عین رات جو کسی آنکھ نے کبھی دیکھی نہیں, ولا اذن سمعت کسی کان نے سنا نہیں, وما خطر علی قلب بشر اور کبھی کسی انسان کے دل پر اس کا احساس تک نہیں آیا, وہ ہے نعمت جنت کی. قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر موجود ہے کہ اہل جنت کہیں گے اتو بہی متشابہا, یہ جب ملے گی وہ نعمتیں, علما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابها. متشابہ ہوگی چیزیں, وہ شکل و صورت میں ملتی جلتی ہوگی, لیکن یہ ہے کہ مانن چه نسبت خاطرہ بعالم پاک. تو اسی طریقے سے یوں سمجھیے کہ جب عام جنتیوں کی نعمتوں کا یہ عالم ہوگا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہوگا وہ ہمارے تصور اور تخیل سے باورا ہے. فرمایا وہ آخرت یقیناً آپ کے لیے دنیا سے بہتر ہے, لیکن یہ مفہوم نہیں ہے اس کا, یعنی یہ مفہوم بھی اگر کوئی لے تو صحیح ہے لیکن اصل مفہوم یہ نہیں ہے. یہ ایک مسلسل صحیح ہے, مسلسل جد و جہد ہے, مسلسل کوشش ہے, محنت ہے, روحانی ارتقاء ہے, ذہنی ارتقاء ہے, علمی ارتقاء ہے, اور یہ اتنا مسلسل ہے کہ ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہوگی, آپ کا درجہ ہر لمحہ بلند سے بلندتر ہو رہا ہے. وہی بات جو ہے جو اگلی صورت میں آئے گی, برفانا لکا ذکرک, یہ تو ایک ہے ترفو جو اس دنیا کی زندگی میں بھی مسلسل ہوگا اور آپ کا یہ ترفو آخرت میں بھی مسلسل جاری رہے گا. تو اس کو ذہن میں رکھیے کہ ہر آنے والی گھڑی, ہر آنے والی ساعت, ہر آنے والی کیفیت یہ ضرور ہے کہ رکتی ہے میری تباہ تو رو ہوتی ہے رواں, اور یہ جو میں نے مصرع آپ کو سنایا تھا اس میں بھی یہ بات موجود ہے کہ ذرا سی بندش آئی تو پھر جب انشراح ہوتا ہے تو طبیعت میں ایک نئی جولانی, نئی امنگ, نیا عزم, نئی امید, نئے ولولے کے ساتھ آدمی پھر اپنا کام شروع کرتا ہے, جس کی ایک جو ہے تعبیر کیا علامہ اقبال نے, ہوتا ہے زیادہ پیما پھر کارواں ہمارا. کہ فرض کیجئے قافلہ چل رہا تھا, بڑی تکان کے بعد کچھ آرام کیا, اب اثر نو تر و تازہ ہو کر, اثر نو چاکو چوبند ہو کر, اب وہ تو ہوتا ہے زیادہ پیما پھر کارواں ہوتا ہمارا, اور رکتی ہے میری تباہ تو ہوتی ہے رواں ہو. اور یہ معاملہ مسلسل ہے, یہ معاملہ ہر دم جاری رہنے والا ہے کہ اے نبی یہ ذرا سا رکاؤ, ذرا سا وقفہ, وہی میں تھوڑا سا جو ایک فصل پیدا ہو گیا, آپ اس سے بددل نہ ہو, مایوس نہ ہو, نا امید نہ ہو, طبیعت کے اندر جو ہے ان کیفیات کو نہ آنے دیجئے. وَضُحَا وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. اور ان قریب آپ کا رب دے گا آپ کو. یہاں ایک ابہام رکھا گیا ہے, اور بسا اوقات ابہام جو ہے اس میں فصاحت اور بلاغت بہت ہوتی ہے. واضح کیا جائے کہ کیا دیا جائے گا تو اس میں شاید اتنی بات نہ ہو جتنی اس میں ہے. ان قریب آپ کا رب آپ کو دے گا, کیا دے گا؟ اب یہ تو دینے والا جانے اور جس کو دیا جائے گا وہ جانے. ضروری نہیں ہے کہ وہ ہمیں بیان بھی کر دیا جائے تو ہم سمجھ سکیں. ہمارا اپنا فہم ہے, ہماری اپنی سوچ ہے, ہماری اپنی سطح ہے, لیول آف کانشیسنس ہے. مجھے چونکہ بعض چیزیں جو ہیں بڑے چھوٹے چھوٹے واقعات سے ان کی بڑی بڑی حقیقتوں کا ایک ایسا ہوا کہ وہ گویا کے ذہن کے اندر بند گئی ہیں اس واقعے کے حوالے سے. تو میں نے کئی مرتبہ آپ کا واقعہ سنایا ہے. ہمارے دوست ڈاکٹر یقین جا رہے تھے, کئی سال پرانی بات ہے, امریکہ جا رہے تھے. اب بچے جو ہیں ان سے اپنی اپنی فرمائشیں نوٹ کرا رہے تھے کہ کسی نے کہا کہ میرے لیے یہ لائیے, کسی نے کہا یہ لائیے. چھوٹی سی بچی تھی, اس نے کہا میرے لیے پینسل لے کے آئیے. اب اس بیچاری کی ذہنی سطح یہی تھی, اس سے آگے وہ کیا مانگے؟ ابھی اس کو کچھ ہوش نہیں, کچھ شعور نہیں کہ وہ امریکہ سے منگوا رہی ہے تو کیا منگوا رہی ہے. وہی بات جو یہاں پر اس کے ذہن میں آ سکتی تھی وہاں کے بارے میں وہی آئی. اس لیے کہ جو کچھ دیا جانا ہے وہ ظاہر بات ہے کہ اس سطح کے اعتبار سے ہے جس سطح پر کوئی شخص ہے. یہی وجہ ہے کہ جنت کے بارے میں بھی فرمایا گیا کہ یہ نہ سمجھنا بس جو کچھ ہم نے کہہ دیا گیا ہے وہی ملے گا, وَلَدَيْنَا مزید, اور بہت کچھ ہے ہمارے پاس جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے. یہ تو کچھ ابتدائی سی نعمتیں ہیں جن کا ذکر ہم نے کر دیا, وَلَدَيْنَا مزید, بہت ہے ہمارے پاس. اسی طرح فرمایا گیا کہ لہم ما یشاؤنا, جو کچھ بھی وہ چاہیں گے وہ مل جائے گا, والا دینا مزید, اور ہمارے پاس زیادہ ہے.
اور اس سے بھی زیادہ مفہوم جو ہے وہ سورہ حامی مسجدہ میں آیا ہے۔